أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درود پڑھنے محمد وآل محمد پہ. سوال یہ کہ کل جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں بھی اسے عذاب محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، وہ بیدار ہوگا، پھر یہ عذاب کیسا ہے، جنت و جہنم کا ذکر اور آخرت وغیرہ کا کانسیپٹ کیا ہے. جہاں تک قبر کے حالات کا مسئلہ ہے تو قوم نوح کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ مرتے ہی جہنم میں چلی گئی اور ان پر ابھی عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری امتوں کے بارے میں بھی یہ، بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو گناہگار تھے ان میں، کیونکہ وہ اسی نیت کے ساتھ مرے ہیں، اس وجہ سے ان پر اسی وقت ایک عذاب کا عالم ہے. لیکن یہ عذاب وہ حقیقی عذاب نہیں. اگر صحیح بات سمجھنی ہے تو اتنا جان لیں کہ بعض مرتبہ الفاظ معنی کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک بہت مزیدار چیز کھاتے ہیں تو آپ گھر پہ آ کے یہی کہہ سکتے ہیں بہت مزہ آیا. ایک کم مزیدار چیز کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مزہ آیا. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں مزہ نہیں آیا تو آپ صرف اتنا کہیں گے مزہ نہیں آیا. آپ کے پاس الفاظ معنی کو پہنچانے کے لیے نہیں. اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ الفاظ معنی کو پہنچانے سے قاصر ہیں. تو جب دنیاوی نظام ایسا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے حالات اور اپنی جو سوچ ہے اس کو منتقل کرنے میں مجبوری محسوس کرتے ہیں کہ الفاظ ہمیں نہیں ملتے، اور بڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کے خاص کر شاعری میں بڑی مشکل سے احساسات کو منتقل کیا جاتا ہے، تو اب موت، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد اور قیامت کا دن، قیامت کے بعد جنت جہنم، یہ جو الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیے ہیں یہ میکسیمم الفاظ جس چیز کو پہنچا سکتے ہیں اس کو بیان کیے. اس سے کئی گنا زیادہ جنت کی اگر بات ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں آرام اور آسائش اور لذتیں ہوں گی جس کو ہم احساس بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اور جہنم کی عذاب یا جہنم کی تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو ہمیں یہاں پر قرآن میں بتایا گیا ہے. تو ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو الفاظ قرآن مجید میں یا جو احادیث میں روایات میں الفاظ آئے ہیں، یہ الفاظ اس حد تک بات کو پہنچا رہے ہیں جس حد تک الفاظ کے اندر معنی کو رکھ کر پہنچایا جا سکتا ہے. اس سے آگے کی بات ہمارے لیے واضح نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جنت میں اگر کہا ہے کہ نہریں بہیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ نہریں نہیں بہیں گی، کچھ اور ہوگا. بہرحال وہ چیز ہوگا کہ جو نہریں بہنے یا اس سے بہتر حالات کو ہمارے لیے پرووائڈ کر سکتے، ورنہ انسان کہے گا پالنے والے یہ تو کشمیر میں بھی چلے جائیں تو اتنے مزیدار سین ہمارے لیے موجود ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں تو اس سے بہتر ہمیں نہیں ملے گا، تو وہاں کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ کو استعمال کیا ہے تاکہ مطلب کو پہنچائے. قبر میں کیا ہوگا، اس عذاب کی شدت کیسے ہوگی، قیامت میں کیا ہوگا، اس کی سختی کیسے ہوگی، وہ گرمی قیامت کی کیسی ہوگی، اس گرمی میں اللہ کی رحمت کا سایہ اور امیر المومنین السلام کی شفاعت کا سایہ کیسا ہوگا، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قبر ہے، قبر میں حساب کتاب ہے، اس کے بعد عذاب بھی اپنی جگہ پر محسوس کیا جائے گا، جنت کی ہوا بھی اپنی جگہ پر محسوس کی جائے گی، قیامت ہے اس کا بھی ایک خاص انداز ہے، اور جنت اور جہنم یہ سب بدن کا ہوگا صرف روح کا نہیں ہوگا. کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنت اور جہنم اور قبر اور عذاب اور یہ سب چیزیں روح سے تعلق رکھتی ہیں، بدن سے تعلق نہیں رکھتے. نہیں، شیعہ علماء کا اجماع اس بات پہ کہ ان تمام چیزوں کا تعلق روح اور بدن دونوں سے ہے، بالکل جس طرح سے معراج میں ہم اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ معراج بدن کے ساتھ، روح کے ساتھ بدن بھی ساتھ گیا تھا اور تمام چیزوں کو بدن کے ذریعے دیکھا گیا، اور اگر بدن کے بغیر معراج ہوتا تو اس معراج کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی. درود پڑھنے محمد والے محمد سے. ہم نے اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کیا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا، اور معراج کے ذکر کے بعد کیونکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رسول اکرم کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر قوم موسیٰ کے واقعات کو اگلی آیتوں میں بیان کرنا شروع کیا، تاکہ بتائیں کہ صرف معراج کی باتیں ہی ایسی نہیں کہ جو رسول بتا رہے ہیں، بلکہ قوم موسیٰ کے حالات بھی یہاں پر بتانا شروع کر رہے ہیں. اسی لیے وآتینا موسی الکتاب وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا، وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل، اور یہ کتاب ہدایت کا کام کرتی تھی بنی اسرائیل کے لیے. کیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس ہدایت کا نتیجہ اور اس ہدایت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل مت جانو. آج ہماری تھوڑی سی بحث وکیل اور وکالت پہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت بیان کر رہی وہ بیان کریں گے. وکیل اگر عام معنی میں دیکھا جائے، وہ شخص ہوتا ہے کہ جو انسان کا رازدار ہوتا ہے، اور جس پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے کہ اب یہ حقیقت کو جاننے کے بعد مجھے مشکل سے باہر نکالے. جو جرم کرتے ہیں وکیلوں کے بارے میں یہی ہے نا کہ سب سے بڑا وکیل وہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہم اس بات کو مانتے نہیں، لیکن کہا جاتا ہے سب سے بڑا وکیل وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑے مجرم کو آزاد کروا سکے اور اس کی سزا کو معاف کروا سکے. بہرحال کیونکہ مجرم اس پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، اب تم قانون میں کوئی ایسا راستہ نکالو، کوئی ایسی چارہ جوئی کرو کہ اس کے ذریعے میں اس مشکل سے بچ جاؤں. تو عام دنیا کے طریقہ کار میں وکیل وہ ہے کہ جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے کہ وہ اسے اس مشکل سے باہر نکالے گا، چاہے زمین کا فراڈ ہے، چاہے بزنس کا فراڈ ہے، چاہے کچھ بھی ہو. البتہ اپنے حق کو لینے کے لیے بھی ہے، لیکن میں اس ڈائریکشن سے سمجھا رہا ہوں کہ وہ اپنے حق کو لینا تو پھر بھی دلیلیں دے دو، کاغذات رکھ دو، وہ چیز مل جائے گی. جو فراڈ کیا ہے اس کو حق کے طور پر تبدیل کرنا جو ہے وہ بڑا کام ہوتا ہے. لیکن ہم جب یہاں پر آتے ہیں اور وکیل کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر وکیل سے مراد وہ ہستی نظر آتی ہے کہ جس پر انسان بھروسہ کر سکے، جس پر انسان توکل کر سکے، جس کو انسان امور سونپ دے اور جان لے کے اب یہ نتیجے تک پہنچا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ تقاضا کیا ہے. چند اور آیتی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھو میرے سوا کسی اور پہ بھروسہ مت کرنا، میں بھروسے کے قابل ہوں، میرے سوا اگر تم کسی پہ بھروسہ کرو گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر تم دھوکہ کھا جاؤ گے اور تم راستے سے بھٹک جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وکیل بنانے کا فائدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل واضح ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا وکیل بناتا ہے تو کیونکہ کائنات کے سارے امور اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اس کے لیے میرے کام کو انجام دینا کوئی مشکل چیز نہیں. اسی لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ روایت میں بھی ہیں اور آیات میں بھی مختلف طریقے سے، کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اور آیا ہے کہ اس کو آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، خاص کر جب مشکل میں پھنسے تو ضرور پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اور بہترین ہے اللہ جو کہ بہترین وکیل ہے. نعم المولا ونعم النصیر، یہ بہترین مولا بھی ہے اور بہترین مددگار بھی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں مولا کی حیثیت سے بھی وہ بہترین ہے اور مددگار کی حیثیت سے بھی بہترین ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس پہ بھروسہ کرے، ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے مانگے، طلب کرے اور بھروسہ یہ کرے کہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری ہو. اب چند آیتیں میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد وکالت کے کانسیپٹ کو ذرا واضح کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے اللہ. ایک جگہ پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. امر کر رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے اللہ، وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو، تکیہ کرو. جیسے ذرا سی انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ اسا پر بھروسہ کرتا ہے، یا کہتا ہے یہ میرا بیٹا جو ہے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو جو توکل وہاں پر اس عطا پہ کر رہے ہیں، جو توکل اس بیٹے پہ کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ توکل کس پہ کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، کہ جو عصا کا سہارا بھی ہمارے لیے دے رہا ہے اور بیٹے کا سہارا بھی ہمیں دے رہا ہے. وہ توکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرو اور جان لو کہ اللہ وکیل بننے کے لحاظ سے بہترین ہے. ایک اور جگہ پر ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمان میں جو بھی زمین میں اللہ کا ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ وکیل ہونے کی حیثیت سے بالکل ہمارے لیے کافی ہے. ایک اور آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، پوری آیت آگے بڑھتے بڑھتے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بس اللہ پر بھروسہ کریں توکل کرنے والے. یعنی اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ پر تم توکل کرو. آگے ہم آگے بڑھتے ہیں تو فتوکلوا ان کنتم مومنین، ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہوگا. پھر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، ویسے تو 70 آیتیں تھیں، میں تقریباً 8-9 آیتوں کے ٹکڑے لے کے آگے ہوں تاکہ اندازہ رہے. پھر اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، ایک گروہ دوسرے گروہ سے جب لڑنے کے لیے تیار ہوا اور حالات ایسے ہوئے تو جان لو کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا ولی ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، مومنین اگر ہیں تو اللہ پر توکل کریں گے. ایک اور جگہ پر ہے کہ رسول اگر تم سخت مزاج ہوتے تو لوگ تمہارے اعتراف میں سے چلے جاتے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں نرم مزاج بنایا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، وشاورہم فی الامر، اور امور میں لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو. فإذا عزمت، جب تم ارادہ کر لو، فتوکل علی اللہ، یہاں استخارے کی بات کرتا چلوں، اس آیت سے مربوط ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں استخارہ بہت رائج ہو گیا، اور اس طرح سے رائج ہو گیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شرن یہ استخارہ اس طرح سے شریعت میں بیان کیا گیا. یہ نہیں کہتا کہ استخارہ نہیں ہے شریعت میں، استخارہ ہے، قطن ہے، اور منع نہیں آیا استخارہ کرنے سے. یہ مفاد الجنا ہے، اسی میں استخارے کا ایک باب ہے، دیکھ لیجئے. لیکن یہ استخارے کب کرنے کے، ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب انسان اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ جو امر ہے، جو بھی معاملہ ہے، کبھی جنگ پہ جانا تھا، کبھی صلح کی بات کرنی تھی، کبھی کسی کو سزا دینی تھی، کبھی کچھ تھا، بالآخر جو بھی امر پیش آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لو، اتنی عقلیں ہیں تمہیں اچھے مشورے ملیں گے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم نے عزم کر لیا، جب تم نے ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب تم اللہ پر بھروسہ کرو. تین سٹیج، نمبر ایک شاور ہوں فی الامر، لوگوں کو بالکل گھٹیا مت سمجھو کہ کسی کام کے نہیں، نہیں، لوگوں سے مشورہ کرو. حتیٰ یہ جب رسول کے لیے تو علماء کے لیے بھی ہے، سوشل ورکرز کے لیے بھی ہے، اور جو معاشرے میں خدمت انجام دینے سب کے لیے. کہ وشاور ہوں فی الامر، اپنے کاموں میں لوگوں سے مشورہ کرو، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. جیسے کہ انسان ایک ڈائریکشن سے سوچ رہا ہوتا ہے، جب مشورہ کرتا ہے تو دوسرا دوسری ڈائریکشن کی ایک بات سوچ کے لاتا ہے، تیسرا تیسری ڈائریکشن سے سوچ کے لاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ زاویے سے، مثال کے طور پر ہمیں اس ہال کو بہتر بنانا، اگر میں صرف اس کا ایک مینیجنگ فرد ہوں تو میں اپنے حساب سے اس کو بہترین بنا دوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، مثالیں نہیں دیتا لیکن کلی ارتھ کرتا ہوں. لیکن اگر میں 10 لوگوں سے مشورہ لوں، خواتین سے بھی مشورہ لوں کہ بتائیے اس ہال کو بہترین بنانا کیسے، تو اب آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کی جو مشکل ہے وہ آپ بیان کریں گے، یہاں بیٹھنے والے کی جو مشکل ہے یہاں سے آئے گی، پیچھے بیٹھنے والوں کی مشکل اب کیا ہوگا، الگ الگ نظریں، ورنہ یہاں بیٹھ کے جو مجھے مشکل محسوس ہو رہی ہو میں اسی کے مطابق اس کو ٹھیک کروں گا. تو اب جب مشورہ کیا، مختلف زاویوں سے بات آ گئی، بیٹی اور بیٹے کی شادیوں میں بھی اسی طرح سے، بزنس کے مسائل میں بھی اسی طرح سے، کہ جب آپ کسی کام کو شروع کرنا چاہیں سب سے پہلے آپ مشورہ کریں، اور صرف ان لوگوں سے مشورہ نہیں کریں کہ جس کے مشورے آپ کو پسند آتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کے مشورے ہمیں پسند آتے ہیں ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں، جن کے مشورے ہماری بات کے خلاف ہوتے ہیں ہم اس کی طرف، یہ ہمارے لیے نقصان دہ،
اب تک ڈاکٹر کی بات بھی، ارے وہ ڈاکٹر تو بیکار ہے، وہ بیکار ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے، اس کی بیکار بات کو تو کم از کم لے لیں، کیوں؟ اس لیے کہ بیکار بات بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی تو بنا رہی ہے کہ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر وہ والی بات کہے گا تو کم از کم وہ بیکار بات اور اچھی بات مل کے کوئی نتیجہ تو پرسنٹیج آپ کو دے دیں گے۔ شادی کی بات ہے، رشتے کی بات ہے، اگر آپ نے استخارہ دیکھنا ہے تو پھر باقی جو چیزیں آئی ہیں کہ جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسے شخص کا رشتہ ہے کہ جس کا دین اور جس کی امانت داری تمہیں پسند ہو تو تم اپنی بیٹی کی شادی کر لو، تو پھر یہ حدیث کہاں گئی؟ پھر اتنی حدیثیں ہیں کہ تم اپنے بیٹی اور بیٹوں کے لیے کف ڈھونڈو جو ان کے برابر ہو، نہیں، لڑکی کو دیکھو استخارہ دیکھو شادی کر لو، ہم نے یہ شروع کر دیا کہ ہم بجائے اس کے کہ تحقیقات اچھی طرح کر لیں، یہ جان لیں کہ ان کے مزاج آپس میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ذرا فیملی ریلیشن کمیٹی میں جا کے پوچھئے تو جو وہاں پر موجود ہیں کہ کتنی تکلیفیں اور کتنی مشکلات کا سامنا ہے، نکاح ہونے کے دوسرے دن طلاق کی بات ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اپنی طرف سے جوش میں آ کے کام کر جاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلا کہ دونوں کے مزاج نہیں ملے، جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کا کوئی رول ہی نہیں۔ میں بہت واضح طور پر اس بات کو بیان کرتا چلوں کہ شادی کے بعد جنہوں نے ساتھ زندگی گزارنی ہے ان کا آپس میں تو کوئی رول ہی نہیں، کہ پتہ ہی نہیں کہ مزاج ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ میں بالکل ویسٹ کی بات نہیں کرتا کہ ذرا یونیورسٹی اور کالج میں جاؤ، لڑکی ڈھونڈو، شادی کر لو، نہیں، وہ بھی معلوم نہیں کہ زندگی صحیح گزرے کہ نہیں، لیکن کم از کم تحقیقات تو اچھی طرح کر لو، یہ تو جان لو، اگر لڑکی چاہیے تو دیکھ لو کہ اس کی ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ صحیح طرح نبھایا یا نہیں نبھایا، اگر بیٹے لڑکا ڈھونڈو تو دیکھ لو اس کے باپ نے اپنی فیملی کے ساتھ صحیح طرح سے نبھایا یا نہیں نبھایا۔ ہم نے دیکھا جناب خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جو بھی ہے، یہ لڑکا ہے، اچھی نوکری سب کچھ ہے، شادی کر دی، فیملی ریلیشنز کمیٹی والے اگر یہاں پر آ کے بتائیں، انشاءاللہ بھوجانی ہال میں یہ ٹاک شو بھی رکھا ہوا ہے، وہاں پر اعلان ہوا ہے، میں کہوں گا یہاں پر بھی لا کے اعلان رکھ دیں اور جا کے دیکھیے کہ کس طرح سے 6 مہینے شادی کو، 2 مہینے شادی کو، 6 دن شادی کو ہوئے رخصتی کو اور طلاق کی بات ہوئی۔ یہ تو استخارہ دیکھی ہوئی شادیاں ہیں نا، تو کیا استخارہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ استخارہ دیکھ کے شادی کیجیے اور 6 دن بعد طلاق کی بات؟ اور لوگ پھر ہم سے آ کے پوچھتے ہیں مولانا ہم نے تو استخارہ دیکھ کے شادی کی۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا قرآن میں یہ آیا کہ استخارہ دیکھو، یہ حدیث میں آیا کہ استخارہ دیکھو اور شادی کرو؟ نہیں۔ وشاورہم فی الامر، مشورہ کرو اپنے کام میں، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بزنس کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی اور نیک کام کا مسئلہ ہے۔ فاذا عزمت، اس کے بعد تم عزم کرو، ارادہ کرو، ڈاماڈول مت رہو، عزم، ارادہ پکا۔ فاذا عزمت، یہ دوسرا مرحلہ، فتوکل علی اللہ، اب اللہ پہ بھروسہ کرو، کیوں؟ اسے کہ سب کام کو تو تم صحیح نہیں کر سکتے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ میرے یہ جملے بہت سنگین ہوں گے آپ کے لیے، اور باہر بھی آواز پھیلے گی، مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں جاتی ہیں، اور اچھا ہے موریز ڈسکشن قرار پائے اور ہم بھی اپنی فکر کی اصلاح کریں اور دیکھیں کہ یہ جو ہم نے لگا رکھا ہے، معاف کیجیے گا کہ بس ٹیلی فون کیا مولانا استخارہ دیکھیے، اگر ہم کہتے ہیں استخارہ نہیں دیکھتا تو آپ ایسے عالم دین نے کیا کام کیا؟ یعنی علماء کا کام استخارہ دیکھنا نہیں ہے، مشورہ دینا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے درخواست کی کہ خدا را آپ استخارہ مت دیکھیے، پہلے مشورے کر لیجئے، اگر آپ دونوں صورتوں میں بالکل ایک صراط مستقیم، بال سے باریک اور تلوار سے تیز دھاری جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ یہاں پر جاتے ہیں تو ایک مشکل، یہاں جاتے ہیں تو پریشانی، اور فیصلہ نہیں کر سکتے، وہاں پر جا کر ہے کہ وہ استخارہ دیکھیے اور ان طریقوں سے استخارے دیکھیے کہ جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، استخارہ ذات الرقاء ہے، دوسرے استخارے ہیں، اور آگے بڑھی۔ لیکن جب تک مشورہ نہیں کیا، عزم نہیں کیا، توکل نہیں کیا اور کام استخارے پہ کر دیا، تو یقین رکھیے مشکلات سامنے آ سکتے۔ اس لیے خدا را میں یہ نہیں کہتا کہ استخارہ نہ دے، استخارہ غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس کا مورد ہے، اس کا مورد یہ ہے کہ آپ نے مشورہ کر لیا، عزم کیا، توکل کیا، لیکن کام کرنے جا رہے ہیں تو ابھی بھی پیر ڈگمگا رہے ہیں کہ یہ کوئی مشکل، پریشانی، نکات واضح نہیں ہیں، اور دونوں چیزیں 50-50 ہیں، اس وقت آپ استخارہ کروا لیجئے، اس وقت دیکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی، عقل دی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان تو اپنی عقل پہ سے سوچ اور میری ذات پہ بھروسہ رکھ۔ آپ استخارے کیے ہوئے اسٹیٹسٹکس نکال لیجئے، استخارے کیے ہوئے کاموں کو دیکھیے کہ کتنے کام ایسے ہیں کہ جو آپ کی نظر میں بہترین آئے تھے استخارہ، لیکن اس کا نتیجہ ایسا ہے جو آپ کو پسند نہیں آیا، برا نہیں کہوں،
ایسا ہے جو آپ کو پسند نہیں آیا. اور کتنے ایسے کام ہیں کہ جس کو آپ نے استخارہ کیا, منایا, آپ نے نہیں کیا, آپ نے کہا رہے یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو پھر فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر سے سوچتا ہے, اللہ اپنی نظر سے سوچتا ہے. وہ مکرو و مکر اللہ, یہ مکاری سے مراد نہیں ہے. مکرا یعنی پروگرام بنانا, ارادہ کرنا, پلاننگ کرنا. وہ مکرو و مکر اللہ, اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے, ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے. افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اردو میں مکر اور مکاری کا لفظ استعمال اس طرح سے کیا گیا ہے, تو عربی کے مکاری کو بھی, مکر کو بھی ہم نے اسی مکاری کے معنی میں لینا شروع کر دیا. نہیں, وہ مکرو و مکر اللہ, وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا پروگرام بناتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین پروگرام بنانے والا ہے. تو جب آپ ارادہ کریں, مشورہ, توکل بخدا, اور آگے بڑھ جائیے. اب نتیجہ برا نکلا تو کوئی بات نہیں, ظاہری طور پر نقصان ہے, ظاہری طور پر نقصان ہوگی, لیکن ذہن میں رکھیے اس چیز کو اور دیکھتے جائیے. سال, دو سال, پانچ سال, دس سال, نہیں معلوم کتنے عرصے بعد اسی چیز کو اگر آپ نوٹ کریں گے کہ اگر اس وقت وہ چیز ہو گئی ہوتی تو آج میری زندگی تباہ ہو جاتی, لیکن کیونکہ اس وقت وہ چیز نہیں ہوئی اس لیے آج میری زندگی سکون سے گزر رہی. یہ کب ہوگا کہ جب معرفت الہی, عبادت الہی. اب دیکھیں نا قرآن دو افتتاح پڑھتے ہیں آپ, کیا پڑھتے ہیں, کم من محبت حنیت قد آتانی, کتنی بڑی بڑی نعمتیں تو نے عطا کی اور کتنی بڑی بڑی مشکلات ہیں جس کو تو نے ہم سے دور کر دیا. درود پڑھتے محمد والے محمد پر. تو وہی ہے نا جو محبت کو عطا کر رہا ہے اور کتنی مشکلات کو دور کر رہا ہے. تو جب وہ عطا کرنے والا بھی ہے اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی ہے, تو کسی مرحلے پر اس پر توکل کا طریقہ اپنائیے. اور توکل کا طریقہ کیا ہے, آیتیں ایک دو اور میں عرض کر دیتا لیکن یہیں سے بات کو آگے لے جاتا ہوں, کیونکہ وہاں پر بھی ہوں. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو پسند کرتا ہے. فلیتوکل المؤمنون, مومنین جو ہیں اللہ پر توکل کریں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جب دیکھا کہ دشمن کی بڑی فوج آ گئی تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارا بہترین وکیل ہے. توکل کیا کیسے جائے, یہ اصل مسئلہ ہے. کیونکہ اگر توکل صحیح کر لیا تو نتیجہ مل جائے گا, لیکن توکل کیا کیسے جائے. دیکھیں, ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہی ہو, ایسے ہی ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جس جو تمہیں پسند ہیں لیکن تمہارے حق میں اچھی نہیں, اور کتنی چیزیں ایسی جو تمہیں پسند نہیں ہیں لیکن تمہارے حق میں اچھی ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, تم اس کو بہتر نہیں جانتے. اب یہاں پر انسان اپنی خواہش کا اظہار کرے, اس خواہش کو حاصل کرنے کی ساری کوششیں کر ڈالے. جب ساری کوششیں کر ڈالی, اب اس کوشش کے نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کو مکان بنا, آپ کو ایک زمین پسند آئی, آپ نے کہا میں یہ زمین خریدوں, ساری کوششیں کی, مشورے کی, سب کچھ کیا, ساری کوششیں کی, اب وہ زمین آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب لے کے بیٹھ گئے, میں نے تو اتنی دعائیں کی, میں نے تو اتنی کوششیں کی اور وہ زمین ہاتھ میں نہیں آئی. یہ زمین اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی اور آپ نے اللہ پہ توکل کیا تھا, تو یقین رکھ لیجئے یہ ایمان کا حصہ ہے. امام رضا علیہ السلام سے حدیث نقل کی جاتی ہے, مومن اس وقت تک ایمان کے کمال پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ یہ یقین نہ کر لے کہ اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہے. اگر اچھا آیا ہے تو بھی اس کے لیے, برا آیا ہے تو بھی اس کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو برائی نہیں آتی, نہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر مجھے بخار آ جائے, ہاں یہ برائی آ گئی, لیکن بخار اتنی اچھی چیز ہے انسان کے بدن کے لیے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور حدیث میں ہے کہ اگر ایک رات بخار آئے تو ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک بخار, ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہ معاف ہونے کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات کے بخار کا بدن پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک سال تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. اب ہم بخار کو برا سمجھتے ہیں لیکن صحت مندی کو اچھا سمجھتے ہیں, ہم بڑے مکان کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن کرائے کے مکان پہ رہنے کو برا. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس بنائے ہوئے ہیں, ہم اپنے اسٹینڈرڈس کو دین کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بنا دیں. اگر چھوٹا مکان ہے پالنے والے تیرا شکر, بڑا مکان ہے پالنے والے تیرا شکر, شرعی ذمہ داری ادا کر لی اس کے بعد بھی تکلیفیں آئیں پالنے والے تیرا شکر. اور یہی درس ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ دیکھو تم اپنے لیے فیصلہ مت کرو, فیصلہ کس پر چھوڑ دو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور کیسے چھوڑو؟ کہ پالنے والے کوششیں کرنا میرا کام, جو جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر لی, اب یہ کام نتیجے تک پہنچے یا نہ پہنچے یہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں. اور بہترین جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اس کو بار بار آپ ریپیٹ کرتے جائیں. جب آپ یہ ریپیٹ کرتے جائیں گے تو جب سختی بھی آئے گی, تکلیف بھی آئے گی, پریشانی بھی آئے گی, تو اب آپ کو سختی اور پریشانی نہیں محسوس ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے اللہ پر میں نے چھوڑ دیا, جو آیا ہے وہ اس کی طرف سے بہترین آیا ہے. دیکھ لیجئے کتنی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوا, عراق نے حملہ کیا, کتنی تکلیفیں ہوئیں, لاکھوں نوجوان شہید ہو گئے, کتنے ہمارے دوست شہید ہو گئے. اس وقت کیسا لگتا تھا کہ اللہ یہ ایران پر تو نے کیا کر دیا, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جنگ یا ایران پر حملہ, یہ 8 سال کی جنگ اللہ تعالیٰ کے الطاف خفیہ میں تھے, اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے رازوں میں تھے. آج 25, 26, 27 سال بعد بیٹھ کر ہم دیکھتے ہیں, اس وقت ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, عراق نے حملہ کر دیا ایران پر, ایران جو تباہ ہو گیا, مصیبتیں آ گئی. لیکن نہیں, عراق نے حملہ کیا, ایران پر سب جگہ سے پابندیاں لگیں, اب تو کوئی پابند, اب بھی پابندیاں ہیں لیکن وہ پابندیاں نہیں, وہ پابندیاں لگیں. جب پابندیاں لگیں تو انسان یا مومنین اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے, بیٹھ نہیں گئے. پڑھنے والے ہم جہاد کر رہے ہیں تو اب ہمیں فتح نصیب کرنا ہی, ہمارا کام جہاد کرنا تھا, فتح دینا نہ دینا تیرا کام. ظاہری طور پر امام خمینی کے جملے اس اعلان نامے میں تھے کہ میں زہر کے پیارے کی طرح اس صلح نامے کو قبول کر رہا ہوں. الفاظ میرے اپنی زبان کے سن, اپنے کان کے سنے ہوئے امام خمینی کے زبان سے نکلے وہ جو انہوں نے بیانیہ دی. پوری قوم ہل گئی, ہر چیز کی قیمت آدھے سے نیچے اتر گئی, یعنی بالکل مارکیٹ میں کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی, گاڑیاں تو آدھی سے کم قیمت, مکان, یعنی ایران ایک دم سے ایک اعلان, 598 نمبر ریزولوشن کو قبول کرنا, ایک اعلان اور سب کچھ ختم. ہم کیونکہ وہاں پر تھے بڑے پریشان تھے, لیکن جب امام خمینی نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کی, حملے کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اب ہم صلح کو قبول کرتے ہیں. آج 27 سال بعد دنیا نے دیکھا کہ کیونکہ ان پر اتنا زیادہ پریشر تھا, اسلحہ خود بنانے لگے, ہیلی کاپٹر خود بنانے لگے, چھوٹے پلین خود بنانے لگے. آج اگر امریکہ کو تکلیف ہے ایران سے تو ایران کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے تکلیف نہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر ایران سے تکلیف ہے تو تکلیف یہ ہے کہ ایران اکیڈمیکلی اور ٹیکنالوجیکلی سائنٹیفکلی اتنا ایڈوانس چلا گیا ہے کہ ان کو گھبراہٹ یہ ہے کہ ایران آئندہ 20 سال میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں سے ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوشش کرے گا میں اس کو دوں گا. امریکہ نے کوشش کی اس کو مل گیا, یو کے نے کوشش کی اس کو ملا, کوشش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دے گا. ایران کوشش کرے گا اگر اسی ایمان اور تقویٰ کے ساتھ, اگر صرف نماز جمعہ کا رش آپ دیکھتے کہ کتنے کلومیٹر تک لوگ یہ سب باتیں کرتے ہیں لوگ کہ جناب ایران میں اب انقلاب ختم ہو رہا ہے. اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ ہمارے دماغوں کو ختم کرے, ہمارے دماغ ختم کرے. لیکن کیونکہ اللہ پہ توکل کیا, صرف ماہ رمضان کا جمعہ آیا, ہیلی کاپٹر سے انہوں نے اتارا, 12 یا 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں پہ لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے نا, ایران کو جنگ کر کے تباہ کر دیا, اس کی ریفائنری تباہ ہو گئی. لیکن جب فإذا عزمت فتوکل علی اللہ, اگر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو انسان ظاہری ہار یا جیت کو نہیں دیکھتا. یہ بڑی مثال ہے, یہ ہماری چھوٹی مثال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کے روز مرہ کے مسائل میں یہ دیکھیں کہ آج مجھے کامیابی ہوئی یا ناکامی ہوئی, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری یا نہیں گزاری. اس اطاعت کی زندگی گزارنے میں ہم نے اپنا وظیفہ پورا کیا یا نہیں کیا. باقی رزلٹ دینا نہ دینا اس کا کام ہے. کتنی مرتبہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے, ابھی ایک کتاب کچھ عرصے پہلے لکھی گئی تھی, بلکہ ایسی کتابیں اور بھی لکھی گئی ہیں کہ دنیا کے وہ لوگ کہ جن کو اچانک بہت پیسہ مل گیا, 100 لوگوں کی زندگی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جن کو مثال کے طور پر 1,000,000 پاؤنڈ لاٹری لگ گئی, پرائز لگ گیا, کوئی بھی طریقے سے انعام مل گیا, یا غیر متوقع طور پر پتہ چلا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ گیا. لکھا ہے کہ وہ 1,000,000 پاؤنڈ ملنے کے بعد اس کی زندگی عذاب ہو گئی. یہ نہ سمجھیں کہ مادی چیزیں ملنے سے زندگی آرام ہو جاتی, بلکہ بعض جگہوں پر دنیا میں ہے, ظاہراً اٹلی میں خاص کر ہے, کہ اگر آپ کو بہت بڑی لاٹری ملتی ہے لگتی ہے تو سب سے پہلے جا کے آپ اپنا نام اپنی ساری حقیقت کو چینج کروائیں کہ میرا نام یہ نہیں ہے, میرا پتہ یہ نہیں ہے, میرا فون نمبر یہ نہیں ہے, ہر چیز چینج ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو لاٹری کے پیسے ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے چینج نہیں کرایا اور آپ کا نام لاٹری کا آ گیا تو جو مافیا والے لوگ ہیں آپ کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج کی مثال دیتا ہوں, پچھلے اتوار کو ساؤتھ افریقہ کا ایک شخص جس نے ایک بہت بڑا ڈائمنڈ ڈھونڈا ہے, یہ تو آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, میری تو جس تک جہاں تک دسترسی ہے میں نے مطالعہ کیا, تو اب وہ شخص ساؤتھ افریقہ میں کسی ایک خاص ہوٹل کے کسی ایک ایریا میں سیکیورٹی میں رہتا ہے. اسے پوچھا یہ کیا ہو گیا تمہاری زندگی کو, کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار نہ ڈالے. تو یہ نہ سمجھے کہ کسی چیز کے ملنے سے آپ کی زندگی آرام دہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی چیز کے ملنے سے آپ کی زندگی بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی چیز کے نہ ملنے سے بھی آپ کی زندگی تکلیف دہ ہو. آپ اپنے لیے اسٹینڈرڈ مت بنائیے, فل یتوکل المتوکلون, توکل کرنے والے اللہ پر توکل کریں. درود پڑے محمد والے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور میں نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب, اور اس کتاب کو قرار دیا ہدایت, کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میرے علاوہ کسی کو تم اپنا وکیل مت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو وکالت کے لیے تیار کیا ہے کہ بندے تو مجھے اپنا وکیل بنا کر دیکھ, پھر دیکھ میں کیا نتیجہ دیکھوں. اب اگلی آیت, ذریت من حملنا معنو انہ کانا عبدا شکورا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل, جان لو تم ان لوگوں کی ذریت میں سے ہو کہ جن کو نوح کی کشتی میں ڈالا گیا تھا. کیا جملہ ہے؟ من حملنا معنو, جس کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ حمل کیا تھا, یعنی کشتی میں ڈالا. کیا یاد دلانا چاہ رہا ہے؟ یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ کشتی میں جب تم بیٹھے تو تم نے دیکھا طوفان کیسے آیا, جب طوفان آیا تو تم نے دیکھا لوگ کیسے ڈوب رہے تھے. اور حضرت نوح کے بیٹے کا واقعہ تو موجود ہے نا, کہ حضرت نوح آواز دے رہے تھے کہ بیٹا تم آ جاؤ. بیٹے نے کہا نہیں بابا, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یہ طوفان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرت نوح نے کہا کہ آج کسی چیز کو پناہ نہیں سوائے وہ کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے, اور آخر میں وہ بھی ڈوب گیا. اور حضرت نوح کو کہ حضرت نوح نے کہا میرا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے, اس کو اپنی جگہ پر رہنے دو. یعنی قوم حضرت موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان کی ضروریت میں سے ہو کہ جنہوں نے وہ تکلیفیں, وہ سختیاں, وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے بدن سے محسوس کیا ہے. اس کے بعد حضرت نوح کی ایک چھوٹی سی تعریف کرتے ہیں, انہ کانا عبدن شکورا. یاد رکھو کہ نوح جو ہے میرا بندہ تھا جو بہت زیادہ شکر کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا, دو چیزیں آج ہم سیکھ رہے ہیں, ایک وکالت, اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانا, بھروسہ کرنا پڑے گا, اور دوسرا عبدن شکورا, اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند. آپ بھی دیکھیے, آپ کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیں, وہ آپ کو کہ شکریہ جناب, آپ کو دل سے خوشی ہوتی کہ جناب اس نے میرے کام کا ایک اچھا جواب. یہ انسانی فطرت ہے, لیکن خالق کائنات کے ہاں شکر کی ضرورت نہیں ہے. خالق کائنات کے ہاں انسان کو احساس دلانا ہے کہ تو شکر کر, تاکہ تجھے احساس رہے کہ دینے والا. دیکھیں پھر وہیں وکالت بھی کہاں لے جا رہی ہے؟ معبود کی طرف, کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. حضرت نوح کی بھی تعریف کی, انہ کانا عبدن شکورا, یہ وہ بندہ تھا کہ جو بہت زیادہ شکر کرتا تھا. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر یاد ہو سالوں پہلے ہم نے مناجات شاکرین کی کچھ الفاظ پڑھے تھے, کہ جس میں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ پالنے والے الہی اذہلنی، مشغول کر دیا مجھے، ذاہل کر دیا مجھے، تتابع نعمت کا، تیری نعمتوں کے مسلسل آنے نے کس چیز سے مشغول کر دیا؟ تیرے شکر کرنے سے. اگر واقعا جو ہمارے اطراف میں نعمتیں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اتنا کر لیجئے، جب آج صبح سحر کھانے بیٹھیں اور افطار کھانے بیٹھیں، دو چار منٹ پہلے بیٹھ جائیے اور جتنی نعمتیں ٹیبل پر ہیں پھر اس کا احساس کر لیجئے کہ یہ نعمتیں ملنے میں کتنی چیزوں نے کام کیا تب ملا. کچھ نہیں ہے تو روٹی دیکھ لیجیے، روٹی کہاں سے آئی؟ اگر ڈبل روٹی ہے تو بیکری سے آئی، اگر روٹی ہے تو چولہے پہ سے آئی، چولہے پہ گرمی، گرماہٹ گیس کمپنی، یا جس طرح سے بھی آپ نے گرماہٹ پیدا، توا بنانے والا لوہا کہاں سے نکلا. دیکھیں کہاں، جتنا آپ ان چیزوں کے اس میں جاتے جائیں گے، گوشت پڑا ہوا ہے تو یہ بکرا کٹا کیسے، بکرا بنا کیسے، بکرے نے کھایا کیا، زمین اگی، زمین نے گندم اگایا کیسے، ایک ایک چیز کی طرف انسان جاتا جائے گا. ہم عبادتوں میں جو ظاہری نماز روزے ہیں اس میں ٹائم لگاتے ہیں، بری بات نہیں، لیکن اگر اس طرح کی عبادت میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگا لیں تو ہماری معرفت کئی گنا ہو سکتی ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں، کھانا سامنے پڑا ہے ٹیبل پر، ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا، پانچ منٹ پہلے بیٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ زیادہ امتحان ہے جب کھانا سامنے ہے، ٹائم نہیں ہوا ہے اپنے آپ کو روکنا ہے. اب گننا شروع کیجیے، پالنے والے تیرے اس نمک پہ شکر، پالنے والے تیرے اس گوشت پہ شکر، پالنے والے اس سالن میں موجود سارے مسالوں کا شکر، پالنے والے چاول کا. ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی اور آپ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر وہ جو نماز فٹافٹ پڑھی جاتی ہے، ابھی ٹیبل پہ بیٹھ کے نعمتوں کا احساس کرنے کے بعد، وہ نماز فٹافٹ نہیں پڑھی جائے گی، نماز آرام سے پڑھی جائے گی، جیسے کہ اپنے معشوق سے بات کرنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا ہے، معصوم مناجات میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے پالنے والے، تیری نعمتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور مسلسل آنے کی وجہ سے میں اس چیز میں مشغول ہو گیا ہوں کہ تیرا شکر نہیں کر سکتا، اور پالنے والے میں تیرا شکر کروں بھی تو کیسے کروں، کہ جتنی مرتبہ میں شکر للہ کہوں گا اتنی مرتبہ مجھے اپنے بدن کے تمام اعضاء کے استعمال پر بھی تو شکر ادا کرنا پڑے گا. کبھی سانس ہے، کبھی زبان ہے، کبھی منہ ہے، منہ سوکھ جائے. ابھی کچھ عرصے پہلے آغا خان ہاسپٹل میں گیا تھا، ایک خاتون تھی، یقین نہیں آتا کہ اتنی بڑی زبان تھی کہ منہ پورا کھل چکا تھا، زبان پوری باہر تھی، یعنی کم از کم از کم از کم پونے کلو کا گوشت کا لوتھڑا ہوگا، اور زبان جو کہ باہر تھی تو تھوک کی تھی، اور سانس لینے میں اس کو مشکل ہو رہی تھی. میں نے کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس امتحان سے نہیں گزارا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اتنا ہی ایک ہو جائے کہ ایک زبان جو نارمل ہے نا، یہ تھوڑی باہر آ جائے اور بار بار دانت کے ذریعے کٹنا شروع ہو جائے تو ہم نہیں کر سکتے. منہ خشک ہو جائے تو ہم زندگی گزارنے سے قاصر ہو جائیں گے، روزہ رکھنے سے قاصر ہو جائیں گے. تو یہیں پر معصوم فرماتے ہیں کہ تیرا شکر کیسے ادا کروں، کہ جب کہ تیرے شکر کے ادا کرنے میں مجھے کتنے ہزار مرتبہ شکرن للہ اور بھی کہنا پڑے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ جا کے پوچھا، یا بالآخر حضرت موسیٰ کے جب واقعات آئیں گے اس میں یہ بھی وضاحت ہو جائے گی کہ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پالنے والے، تو نے شکر کرنے کو کہا تو ہے، لیکن تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ شکر ہو نہیں سکتا. حقیقت یہی ہے نا، ایک بات دل سے قرار کر لیجیے گا پالنے والے، حقیقت یہی، دل سے کہہ دیجیے حقیقت یہی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا. بندہ حضرت موسیٰ کو جواب دیا، اے موسیٰ یہی احساس کہ میری اتنی نعمت ہے کہ تو شکر نہیں کر سکتا، یہ سب سے بڑا شکر ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اسی لیے ہر معصوم سے الگ الگ طریقے سے روایت ملی ہے کہ جب بھی نعمت دیکھو فوراً شکر کرو. امام حسن عسکری علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ حتیٰ سواری پر اگر کوئی چیز نعمت ملتی تھی تو سواری پر اپنا سر شکر کے لیے جھکاتے تھے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پورا سر نہ جھکائیے، لیکن کم از کم دل کو تو جھکا لیجئے کہ پالنے والے تیرا شکر. اب آپ گھر سے نکلے آفس، آفس سے گھر پہنچے، گھر سے آفس پہنچے تو پتہ نہیں کوئی دھماکہ ہو جانے والا نہیں ہونے والا، زندہ پہنچنے والے نہیں پہنچنے والے، خاص کر ہمارے ملک کے حالات. تو جب گھر سے نکلیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نکلے پالنے والے، تیرے حکم کے مطابق حلال روزی کمانے کے لیے نکلا ہوں، تو مدد کرنا، جب آفس پہنچ جائیں شکر ادا کریں، جب گھر خیریت سے پہنچ جائیں شکر. یہ شکر جو ہے آپ کے ایمان کو، دیکھیں میں بار بار عرض کرتا رہوں گا اور یہ جملہ تھوڑا سا کڑوا محسوس ہو جائے گا، کہ صرف نماز یا صرف واجبات ادا کرنے سے معرفت زیادہ نہیں ہوتی. معرفت کو کہیں اور سے بڑھائیے تاکہ نماز میں توجہ زیادہ ہو اور عبودیت کا احساس زیادہ ہو. کیسے؟ توکل علی اللہ، جیسے میں نے بیان کیا، جیسے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، کہ آپ گھر پہنچے جیسے گاڑی بند کی، موٹر سائیکل بند کی، بس سے اترے، گھر کا دروازہ کھولا، پلنے والے تیرا شکر ہے میں خیریت سے گھر پہنچ گیا، اور جب گھر بھی خیریت سے تو پالنے والے تیرا شکر. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو وہ اما بے نعمت رب کا فحدث، جو نعمتیں میں نے تجھے دی اس کو تو بیان کرتا رہنا. بعض لوگ ہیں جو نعمتیں چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہیں جناب نظر لگ جائے گی. نظر لگنے کی بات اپنی جگہ پر ہے، تکبر کی بات اپنی جگہ پر ہے، اسراف کی بات یہاں پر ذکر میں آئے گی، لیکن نعمت کا اظہار جو ہے وہ ضروری ہے. کہ اگر کسی نے علم حاصل کیا ہے وہ بیٹھ جائے کہ نہیں جناب میں اگر علم دینا شروع کر دوں گا تو یہ تو شو آف ہو جائے گا. کسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز اچھی کی ہے کہ وہ قرآن دعا مناجات اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، وہ کہ نہیں یہ شو آف، شو نہیں، شو آف یہ ہے، دکھاوا یہ ہے کہ آپ اللہ کے بجائے لوگوں کے لیے کام وہی ہے. اس کی مثال اس طرح سے کہ ایک شخص وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک شخص بغیر وضو کے نماز، ہے تو وہی نماز، لیکن جو وضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نماز ہے، جو بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نماز نہیں ہے. تو اب ہم یہاں کیا کہیں گے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہیں اللہ کے شکر کے طور پر، اللہ کی نعمت کے اظہار کو شکر کا طریقہ بنائیے اور خود بھی استعمال کیجئے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے. لیکن کنجوس وہ ہے کہ جو نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، اور مبذر وہ ہے کہ جو صرف دکھاوے کی خاطر، شو آف کی خاطر کہ لوگ تعریف کریں گے، میں اچھے نقطے بیان کر دوں گا، لوگ تعریف کریں گے میری آواز بہت اچھی ہے. یہ تین چیزیں ہمیں الگ کرنی ہے، نہ کنجوسی کرنی کہ بالکل کسی کو کچھ دیا ہی نہ جائے. علم کی زکات یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچائے، نعمت کی زکات یہ کہ انسان دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائے. ساتھ ساتھ اگر مبذرین کی اس میں آ جائے گا کہ جیسے مفصل گفتگو آئے گی تو یہ مطلب اس طرح سے ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اس لیے جب نعمت آئے اس نعمت سے اچھا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا عبدہ، کہ وہ اپنے بندے کو دیکھے کہ اس کی نعمت سے بہترین فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ صحت کی نعمت ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہے، چاہے وہ علم کی نعمت ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. کتنی نعمت ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کو وہ بندہ استعمال کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے. انشاءاللہ اب آگے چلیں گے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے اس بات کو فائنل کر دیا ہے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں کہ یہ ضرور ضرور فساد کریں گے زمین پہ دو مرتبہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ کل سے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعے کو مختصراً، کم از کم 2 سے 3 دن لگیں گے، لیکن کیونکہ الگ الگ جگہوں پہ چیزیں ہیں تو ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کا بیان کرنا بات کو صحیح طرح تک پہنچائے گا، ورنہ بات تو پہنچ جائے گی لیکن وہ مفہوم حاصل نہیں ہوگا. اور کیوں ہم بنی اسرائیل کو اتنا اہمیت دیں؟ اس لیے کہ ہمارے حالات اور بنی اسرائیل کے حالات حدیث کے مطابق ایک جیسے تھے، ایک جیسے ہیں، اور آگے بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں. بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور نبی اکرم اور اس کی امت کے حالات میں بہت زیادہ شباہت ہے، اس وجہ سے ہم ان شباہتوں کو آج کل کے یہودیوں کو اور قرآن میں جو ان چیزوں کے بارے میں ذکر آئے ہیں ان کو ملا کر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے رب العزت تو نے ہمیں توفیق دی تیری عبادت کریں، صحیح معنی میں تجھ پر توکل کی توفیق عطا فرما، تیری ہر نعمت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو پسند فرماتا ہے. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اے رب العزت، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، فلسطین، جہاں جہاں مومنین اور مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. پالنے والے بحق محمد والے محمد، ان راتوں اور ان دنوں میں جو مومنین بہترین دعائیں کر رہے ہیں ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما دے. ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت، بحق محمد والے محمد، ہم سب کی دلی حاجات کو روا فرما دے. پالنے والے علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم